صل على محمد و آل محمد. یک سوره فاتحه تلاوت فرمائی گا، بلخص ڈاکٹر سید فرخ علی ابن سید احمد علی، ان کے تمام خاندان کے تمام مرحومین اور آپ حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کے مرحومین کے لیے ایک سوره فاتحه تلاوت فرمائی گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صل على محمد وآل محمد، اجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صل على محمد وآل پروردگار عالم نے اپنے دین کے ذریعے سے جو کچھ انسانوں کے لیے اس دنیا میں ضروری تھا، بار دیگر درود بھیجا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل پر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حبیبی مشکل ہے، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شاید پروردگار نے چاہا کہ میں اور آپ چند درود زیادہ بھیجیں، اس کی نورانیت سے مستفید ہو جائیں، تو کچھ نااہل لوگوں کو ہماری بجلی کے محکمے کا ذمہ دار بنا دیا کہ ان کی وجہ سے چند درود زیادہ بھیج دیے جایا کریں گے. ٹھیک ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ہر اس چیز سے مزین کر دیا جس کی اس کو ضرورت تھی، زیادہ جسمانی طاقت بھی دی ہے، روحانی طاقت بھی دی ہے، اور عقل اور شعور سے بھی نوازا ہے، کیونکہ وہ خالق ہونے کے ناطے بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کو کیا کیا اس دنیا کے اندر مشکلات درپیش ہوں گی، ان مشکلات کو حل کیسے کرے گا. اب انسان اپنی فکر سے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہاں پر مختلف نظریات جنم لیتے ہیں. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان ان تمام موارد میں جہاں پر اللہ کی ہدایت موجود تھی، اللہ کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتا، اور جتنے بھی نظریے بنتے وہ خدا نے متعال کے دیے ہوئے علم، جس کو ہم وحی الہی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اس کی روشنی میں یہ سارے نظریے بنتے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، حتیٰ ان مقامات پر جہاں خدا کی وحی نے مدد دی تھی وہاں پر بھی انسان نے اپنی فکر چلانے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہوا کہ نظریات کا ایک گویا ہائی وے بن گیا، ہر طرف سے ایک نظریہ ہے جو جاری ہے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. اب ان نظریات کی جدوجہد میں متضاد نظریے بھی بنتے ہیں. مثلاً کوئی ایک چیز پیش کی جائے گی آپ کے سامنے، کوئی ایک مشکل، پتہ چلے گا ایک نظریہ سیدھے ہاتھ کی طرف لے جا رہا ہے اور دوسرا نظریہ بالکل 180 درجے الٹے ہاتھ کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. انہی نظریات میں کوئی صحیح بھی ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سارے غلط ہیں. اب مجھے اور آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ ہم صحیح نقطے تک پہنچ جائیں. ظاہر ہے کہ یہ کام اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے نتیجے میں انجام پاتا ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ظلم کے سلسلے میں، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں اور اس گفتگو کو اپنے اختتام تک لے کر جائیں، اس بحث کو یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معمولاً انسانوں کی مشکلات کے بارے میں نظریے کتنی قسم کے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مجموعی طور پر. اب اس میں اکنامکس کے نظریے بھی شامل ہیں، سوشیالوجی کے بھی شامل ہیں، پالیٹکس کے بھی شامل ہیں. مختلف طریقوں سے دو تقسیم کی جا سکتی ہے، دو تقسیم میں ان کو رکھا جا سکتا ہے. کچھ نظریات ایسے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کے باہر کا ماحول اصل ہے اور جو کچھ انسان کے اندر ہے وہ باہر کا نتیجہ ہے. اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دوسرے نظریے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انسان کی جو اندر ہے وہ اصل ہے اور جو کچھ باہر ہے وہ اس اندر کا نتیجہ ہے. دونوں کی مختصر تشریح عرض کروں گا اور ظلم کے موضوع تک پہنچیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. مثلاً مشہور و معروف سوشلزم، کمیونزم، جس کی بیس ڈائلیکٹک میٹیریلزم تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ سوسائٹی اصل ہے اور جو کچھ انسانوں کے اندر ہے، ان کی نفسیات، ان کا دین، ان کا رہنے سہنے کا انداز، یہ سب کا سب اس باہر سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ جو باہر اصل ہے اس میں اصل ان کی معاشیات ہیں، ان کی اقتصادیات ہیں، وہ اصل ہے. جو کچھ اندر بنتا ہے وہ سب کا سب اس کا نتیجہ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس فیلڈ کے ماننے والے کسی سے پوچھیں کہ بھائی اس آدمی کا دین اسلام ہے، اس آدمی کا دین کرسچینٹی ہے، ان میں سے کون سا صحیح ہے، تو وہ جواب میں کہے گا کہ نہ کرسچینٹی صحیح ہے نہ اسلام صحیح ہے. اس کا جو اقتصادی نظام ہے اس سے ریلیونٹ جو بھی دین ہوا وہ اس کے اندر خود بخود آ جائے گا، اس کو سلیکٹ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ کا اقتصادی نظام فرض فرمائیے کیپٹلزم ہے، تو اس کے نتیجے میں ایک دین بنے گا آپ کا، وہ دین آپ کے اندر رہے گا. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا دین اصلی ہے، ان کا کہنا یہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں اقتصادی نظام دین بناتا ہے. اب بہت سارے ایسے نظریات ہیں. مثلا اگر آپ نے کبھی قدیم متون کا مطالعہ کریں، ٹیکسٹ وغیرہ کا، جو تو اسپرٹ آف لاز مونٹسکیو کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ جناب انسانوں کے اندر جتنے بھی قوانین بنتے ہیں وہ ان کے جغرافیہ سے متاثر ہوتے ہیں. مثلاً کہا کہ فلسفے کے اندر کوئی آدمی ایک فلسفہ پیش کرتا ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے وہ رہنے والا کہاں کا ہے. اگر پہاڑی علاقے کا ہوا تو ایک خاص قسم کا فلسفہ دے گا، اگر دریا اور بہنے والے کسی پانی کے ساتھ رہ رہا ہوا تو ایک اور فلسفہ دے گا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ معاشیات اصل ہے پھر اندر کچھ بن جائے گا، کچھ لوگوں نے کہا جغرافیہ اصل ہے پھر اندر کچھ بن جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھنڈے علاقے کے لوگ معمولاً سرد مزاج ہوں گے، گرم علاقے کے لوگ معمولاً فرسٹریشن والے ہوں گے. اچھا ان میں کچھ چیزیں صحیح بھی نکلتی ہیں، ظاہر ہے کسی علاقے کے اندر گرمی بہت زیادہ ہوئی فرسٹریشن تھوڑی بہت آ ہی جائے گی، مزاج میں تھوڑی سی تندی آ ہی جائے گی، اور کچھ لوگ جو پہاڑی علاقے کے سرد علاقے کے رہنے والے ہیں جس میں آبادی بہت کم ہے ان کا مزاج خود بخود تھوڑا سا معتدل ٹائپ کا ہوگا. بہرحال اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں.
اصل کیا ہے، اساس کیا ہے، اسلام کی رائے پھر اس کے بارے میں کیا ہے. دوسرے نظر یہ نہیں کہا کہ نہیں اندر اصل ہے، جو آپ کے نفس کے اندر ہے، جو انسان کی طبیعت کے اندر یہ اصل ہے، اس کے نتیجے میں سیاست بنتی ہے، اس کے نتیجے میں اقتصادیات بنتی ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی معاشیات بنیں گی جو کچھ بھی آپ بنائیں گے. تو یہ دو طریقے ہیں جاننے کے. اچھا ممکن ہے آپ یہ کہیں گے اس فلسفی بحث کام سے کیا تعلق؟ بہت تعلق ہے. ہمیں یاد ہے پہلے کبھی یہاں پر لاہور میں ہم نے ایک دفعہ غربت کے اوپر چند منٹ عرائض پیش کیے تھے. ہم نے اس میں عرض کیا تھا کہ غربت کا حل پیداوار میں نہیں ہے، غربت کا اصلی حل میرے اور آپ کے اندر ہے، غربت کا اصلی حل ویلیوز کے اندر ہے، غربت کا حل پروڈکشن کے اندر نہیں ہے. حتیٰ اگر ڈسٹریبیوشن میں غربت کا حل ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمارے اندر کی جو ویلیوز ہیں وہ اصل میں خراب ہوئی ہیں. اگر وہ اندر کی ویلیوز صحیح ہوں تو کم پیداوار بھی غربت نہیں لائے گی، اور اگر اندر کی ویلیوز خراب ہوں تو پیداوار کتنی بڑھاتے چلے جائیں غربت کبھی ختم نہیں ہوگی. اس بیسک پوائنٹ کو مجھے اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اوپر کی دنیا در حقیقت جو کچھ ہمارے اندر ہے اس سے تشکیل پا رہی ہوتی ہے. اب اس کو اور آسان کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں بہت سادہ سی ایک مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم نے یوں ہی جب پڑھاتے ہوتے ہیں تو بچوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے. ان کی بہت باریکیاں نہیں معلوم کرتے ہیں، اوور آل معلوم کرتے ہیں. ہم نے اندازہ لگایا کہ کم از کم 60-70% گھرانے وہ ہیں جہاں پر گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک رف ایسٹیمیٹ کیا 60-70% گھرانے ایسے ہیں جہاں ماں باپ میں جھگڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو گھر میں جھگڑا ہوتا ہے یہ گھر کی ساخت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اسٹرکچر گھر کا ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جھگڑا ہوتا ہے؟ ظاہری ایسا نہیں. مثلا گھر کے اندر آنے والے پیسے کی مقدار کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے، کم ہوگا تو جھگڑا ہوگا، زیادہ ہوگا تو جھگڑا نہیں ہوگا. نہیں، کس وجہ سے یہ جھگڑا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ جھگڑا گھر کے باہر کی کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہے، نہ گھر کا کلر، نہ گھر کا اسٹرکچر، نہ گھر کا رقبہ، نہ گھر کے اندر آنے والا پیسہ، نہ گھر کے اندر بسنے والے افراد کی تعداد. بعض بہت سارے بڑے گھر ہیں، گھرانا بہت بڑا ہے، ان میں جھگڑا کم ہے، اور کچھ گھرانے بہت تھوڑے سے افراد رہ رہے ہیں، ان میں جھگڑا ٹھیک ٹھاک ہے، کسی چیز سے جھگڑا نہیں. پھر جھگڑے کی اصل وجہ کیا ہے؟ جھگڑا ان انسانوں کے باہر نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر ہے. جھگڑا ان لوگوں کے اندر ہے، ان کے ضمیر کے اندر. اور اگر دو انسانوں کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے تو یہ جو پہلا جھگڑا ہوا ہے، پہلی غلطی ہوئی ہے، وہ انسانوں کے رابطے میں نہیں ہوتی. پہلے کسی آدمی کے نفس کے اندر کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کا کسی اور کے نفس سے ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے دو انسانوں کی ریلیشن شپ صحیح کرنے ہیں، دو آدمیوں کے رشتوں کو صحیح کرنا ہے، تو آپ لاکھ ان سے کہیے کہ بھائی تم اس طرح سے ہو جاؤ، تم اس طرح سے ہو جاؤ، تم لوگ صحیح ہو جاؤ گے، دوستی کر لو، یہ اس سے سب معاملہ حل نہیں ہوگا. پہلے جا کر دیکھیے کہ ان دونوں کے اندر ضمیر میں کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں، اس کو حل کیجیے. ہمیں اس 12 سال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیملی افیئرز کا ایکسپرٹ تھوڑا بہت، بہرحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ اصل پرابلم دونوں طرف کے کسی نفسانی مشکل میں ہے، وہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ گفتگو میں نے عرض کیا، ہم لوگ کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کسی طریقے سے جو کچھ آپ نے نہیں سنا ہو وہ سنائیں، جو کچھ آپ سنتے رہتے ہیں وہ دوبارہ سنائیں گے تو وہ بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. تو اب اس میں کہ وہ سنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو آپ نے معمولاً مجالس کے اندر نہیں سنا ہوگا. بہرحال اللہ آپ کی توفیق میں اور ہماری توفیق میں اضافہ کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثال کے طور پر کوئی ایک انسان ہے جس کے اندر کچھ احساس کمتری ہے، اب وہ دوسرے کے مقابلے میں خدا نہ کرے اس کے اندر احساس برتری ہے. اب یہ اپنے احساس کمتری کو پورا کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے کچھ ایگریشن دکھائے، اور وہ احساس برتری کی وجہ سے ایگریشن دکھائے، جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے. اب اس جھگڑے کا حل کہاں پر ہوگا؟ ان دونوں کے درمیان معاہدے کرواؤ، کمپرومائز کرواؤ، نہیں، اس سے جھگڑا حل نہیں ہوگا. جھگڑا یہاں سے حل ہوگا کہ ان کی بیماری کو پکڑا جائے کہ اس کے اندر احساس کمتری ہے، اس کے اندر احساس برتری ہے، اس کے احساس کمتری کو ختم کیا جائے، اس کے احساس برتری کو ختم کیا جائے، تب جھگڑا حل ہو جائے گا. اگر یہ اندر سے حل نہیں ہوا پھر یہ اوپر سے کبھی حل نہیں ہوگا. آپ لاکھ پولیس بٹھاتے رہیے کچھ نہیں ہوگا. اب ہمیں ایک اور بات سوچنی پڑے گی. چلیے انسانوں کے معاملے میں تو یہ بات شاید کوئی قبول کرے, آیا قوموں اور پوری دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے؟ پوری دنیا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے, قوم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک کے اندر ناانصافی ہے, ناانصافی تقریباً ہر سطح کے اوپر ہے. عدل اور عدالت کے معاملے میں بھی ناانصافی ہے, پیداوار اور پیداوار کی تقسیم میں بھی ناانصافی ہے, طاقت اور طاقت کی تقسیم میں بھی ناانصافی ہے. یعنی معاشرے کے تمام بڑے سیگمنٹس کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے. عدلیہ, سیاست اور اقتصاد, تین بڑے سیگمنٹ ہیں آپ کے پاس, تینوں کے اندر ناانصافی ہو رہی ہے. اس ناانصافی کا حل قانون بنانے میں ہے یا کیا بنانے میں ہے؟ مثلا کوئی یہ سمجھ رہا ہے ناانصافی کا حل یہ ہے کہ پاکستان کا قانون اچھا نہیں ہے, تو اگر اس کا کانسٹیٹیوشن اچھا ہو جائے تو مشکل حل ہو جائے گی. ہمارے خیال میں ناانصافی ہے, یہ خود ایک ناانصافی ہے. پبلک کا پیسہ بھی ضائع ہوگا, فکر بھی ضائع ہوگی, مشکل کبھی حل نہیں ہوگی. آپ کانسٹیٹیوشن پہ کانسٹیٹیوشن بناتے چلے جائیں گے, لہذا نئی پارلیمنٹس بنانے سے اس ملک کی مشکل حل نہیں ہوگی. اچھا مشکل پھر حل کہاں سے ہوگی؟ ان لوگوں کے ضمیر میں جا کر دیکھیں یہاں کیا خرابی ہے, یہاں مشکل کو حل کر لیں کسی طریقے سے. اگر اس اندر سے میں اور آپ حل کر گئے تب باہر سے یہ مشکل خود بخود حل ہوگی, اور وہ اگر اندر سے حل نہ کر سکے تو پھر باہر کبھی بھی مشکل حل نہیں ہوگی. اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, وہ اندر کی چیز کون سی ہے جو حل ہونی چاہیے؟ نمبر ایک سب سے بڑی مشکل ان کی جو روایتوں نے بیان کی, حب الدنیا رأس کل خطیہ, ان کے اندر موجود دنیا کی محبت, اور ان میں ہم بھی شامل ہیں, معاشرے کا حصہ تو ہم بھی ہیں نا. جب تک انسانوں کے اندر یہ حب دنیا کٹی ہوئی ہے, اندر گھل مل گئی ہے ذات کے اندر, اوپر کا معاشرہ فزیکلی اچھا ہو سکتا ہے, سوشلی اچھا نہیں ہو سکتا. فزیکلی اچھا ہو جائے گا, فزیکلی اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پارک بن جائیں گے, سڑکیں بن جائیں گی, سگنل کام کر رہے ہوں گے, ٹریفک مینجمنٹ صحیح ہوگی. سوشلی اچھا نہیں ہوگا, یعنی انسانی تعلقات کبھی اچھے نہیں ہو پائیں گے. بہترین مثال امریکہ اور یورپ ہے. آپ کو فزیکلی اچھا معاشرہ چاہیے, امریکہ اور یورپ جائیے. مثلا اور اچھا چاہیے تو آپ نارتھ یورپ, نارتھرن یورپ کا جو ناردرن ایریا ہے وہاں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں, وہاں چلے جائیے. دنیا کا بہترین فزیکل اسٹرکچر, انفراسٹرکچر آپ کو ان علاقوں کے اندر مل جائے گا, لیکن کیا انسانی تعلقات بھی اچھے ہو گئے؟ نہیں, یہ وہ کام ہے جو نہیں ہو پایا. اب ہمیں یہاں پہ سوچنا پڑے گا, ہم اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں ظلم سے لڑنا ہے, کس ظلم سے لڑنا ہے, اور اس ظلم سے لڑائی میں اصل جنگ کہاں پر ہونی ہے, اس کو مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا. میں آپ کی خدمت میں اس تجربے کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو 30 سال پہلے امام خمینی نے انجام دیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. ہم معمولاً کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ مجلسوں کے درمیان میں جو پیپرز آتے ہیں ان کو ریسیو نہ کریں, ان سے معمولاً کچھ زیادہ فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوتا. اور اگر کسی نے سوال کرنا بھی ہے تو مجلس سے تھوڑا سا پہلے کر لے یا مجلس کی تھوڑا سا بعد میں کر لے, بیچ میں آنے والے سوالات ہماری منطق میں نہیں آتے. ٹھیک ہے, چونکہ ابھی آپ کا اور ہمارا نیا نیا رشتہ جڑ رہا ہے تو میں آپ کو ہنسانا زیادہ نہیں چاہوں گا, ورنہ اگر کراچی ہوتا تو میں ابھی یہ سوال پڑھ دیتا اور آپ بھی ہنستے. ٹھیک ہے, میں ابھی ہنس لوں, میں نہیں چاہوں گا, چھوڑ دیجئے رہن دی. بلاوجہ میں جس نے لکھا ہوگا وہ بےچارا کہیں یہ فیل نہ کرے کہ ہم اس کی پرسنلی اوفینس کر رہے ہیں اس کی. تو کراچی والے سمجھ جاتے کہ ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا مذاق کر رہے ہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بعد میں آ کے گھل مل لیتے ہم لوگ. لیکن یہاں پتہ نہیں بعد میں جائیں تو کچھ اور ہی نہ ہو جائے گا, معاملہ خراب ہو گیا. انسان کو ہوشیار ہونا چاہیے. پر عرض ہوا کہ اچھا ان کی مثال میں آپ کی خدمت میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ دشمن اور دوست سب اعتراف کرتے ہیں کہ گزشتہ ایک صدی میں کسی نے انسانی افکار کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا انہوں نے متاثر کیا تھا. لوگوں نے جنگوں سے متاثر کیا انسانیت کو, مثلا ہٹلر نے جنگ کی, کروڑوں لوگوں کو متاثر کر دیا. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے مثال کے طور پر, فرسٹ ورلڈ وار کے دوران رشیا میں ریولوشن آیا, مثلا فرض کیجئے لینن اور اسٹالن وغیرہ, انہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کیا, لیکن یہ اربوں انسانوں کی فکروں کو متاثر نہیں کر سکے. انہوں نے جو بڑا کام کیا وہ یہ کہ انہوں نے فکروں کو یکسر تبدیل کر دیا, اور میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کہ پیرامڈ کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، یعنی ایک محرام مصر کے جیسے کوئی مثلث کی شکل، اس کو انہوں نے اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا، مادی فکر کو ہٹا کر مانوی فکر کر دی. تو ان کا تجربہ بہت گراں قدر تجربہ ہے. اچھا کامیاب بھی رہا ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا کہ 30 سال کے اندر وہ اپنی باؤنڈریز سے نکلے، ان کی فکر سرایت کر گئی، عراق گئی، پاکستان آئی، لبنان کے اندر کیا کارنامہ ہو گیا اور فلسطین کے اندر. اور انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں گے، ایسا نہ ہو آپ کے ذہن میں خوف ہو کہ اسرائیل اندر گھسائے گا، غزہ کے مسلمانوں کو کچل دے گا، یہ کچھ نہیں ہو پائے گا. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، جتنے یہ لوگ لبنان کے اندر ذلیل ہوئے اس سے زیادہ ذلیل ہوں گے یہاں پر انشاءاللہ. اب اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. ان مجاہدین کی نصرت کے لیے جو سخت ترین حالات کے اندر دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں، لیکن محاذ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ان مجاہدین کی نصرت کے لیے بابا سے بلند درود بھیجے محمد وال محمد. وہ 30 سال پہلے، اور تحریک اگر شروع کرنے کا ٹائم لیں تو تقریباً 45 سال پہلے، اپنی دنیا کو ایک عجیب دنیا دیکھتے ہیں. ارلی 60s میں انہوں نے دیکھا دنیا ایک عجیب دنیا ہے، ظلم، بربریت، بے تحاشا ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، انبیاء کی رسالت نابود ہو رہی ہے، اہل بیت کے پیغام کے اوپر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے. انہوں نے ظلم کا مقابلہ کہاں سے شروع کیا، ظلم کو کہاں دیکھا اور اس کا مقابلہ شروع کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان کی ذات میں انٹلیکچوئل، جسے کہتے ہیں، ویرائٹی بہت زیادہ تھی، بہت ہی زیادہ ڈائیورسفائڈ تھی ان کی شخصیت. عارف بھی تھے، مفکر بھی تھے، فلسفی اور محدث، مفسر، فقیہ، یہ تمام اصولی، اس تمام علوم ان کے اندر جمع تھے. لیکن انہوں نے سب سے زیادہ سہارا لیا علم عرفان کا، سب سے زیادہ سہارا لیا علم عرفان کا. اور یہ ان کی شخصیت کا وہ پہلو ہے جو ہمارے عوام نے بہت کم پہچانا ہے. میں آپ کو تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کی ذات کو اس معاملے میں نہیں پہچانا کہ انہوں نے اپنے حل کو نکالا کہاں سے. مثال کے طور پر آپ نے بہت ان کے بارے میں سنا ہوگا، شاید ہی کبھی آپ نے پڑھا ہو کہ ان کے استاد کون تھے جنہوں نے ان کی مانوی تربیت کی تھی. اس بات کو ہم اور آپ نے اہمیت نہیں دی، جبکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ان کی شخصیت تشکیل پائی ہے. انہوں نے اس مشکل کو انسان کی طبیعت میں ڈھونڈا ہے، وہی کام جو اللہ نے چاہا تھا، وہی جو خدا متعال بیان کرتا ہے. مثلا خدا متعال نے جب انسان کی طبیعت کو بیان کیا تو اس نے ظلم کا مقابلہ کرنے کا راستہ کہاں قرار دیا؟ فرمایا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى. انسان طغیان کرتا ہے جب بھی اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. یہ بنیاد ہے انسان کے ظلم کی. انسان کب ظالم بنتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز پاتا ہے، تب ظلم کی طرف جاتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں، یہ کائنات اس کا نظام ہے، میں اس کے اندر موجود ایک چونٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا، تو کیوں ظلم کرتا؟ آپ مثال کے طور پر اس وقت ضرورت کریں گے پاکستان کے کسی صدر کے پریزیڈینشل پیلس کے اندر جائیں اور وہاں پہ جا کر اس کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگائیں؟ سڑک پہ تو شاید آپ کر لیں گے، اندر جا کے آپ نہیں کریں گے. کیوں؟ یہ اس کا ایرینا ہے، آپ بگڑ لیے جائیں گے، آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، پھر ضرورت پہ داد دینی پڑتی ہے اس نے جس نے اس کے ایرینا میں بیٹھ کے دو جوتے بھی مار دیے، ٹھیک ہے؟ وہاں کا قابل تعریف ہے، اس کے مرکز میں بیٹھ کر اسی کے خلاف کام کر بھی لیا اس نے، اور ابھی بھی الحمدللہ زندہ بھی ہے، شہرت بھی پا رہا ہے، اور انشاءاللہ رہائی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. آپ کی منتظر جی سے رشتے داری ہے کوئی؟ نہیں. آپ کے یہاں کا رہنے والا ہے؟ نہیں. آپ نے احساس کیا کہ خدا نے اس کو اتنی عزت کیسے دے دی؟ کیا ہے؟ ایک دفعہ بھرپور لا الہ کہنے سے. اس نے ایک جگہ، خاص جگہ جو غیر الہ کا مرکز بنا ہوا تھا، وہاں کھڑے ہو کر کہہ دیا لا الہ الا اللہ. اس نے کہا میں ان خداؤں کو نہیں مانتا. اس نے عصر حاضر کے ابو ذر کا سا کام کیا ہے، جنہوں نے ہجرت سے پہلے مکے میں کھڑے ہو کر اذان دے دی تھی. حضرت ابو ذر کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کو بہت لوگوں نے مارا تھا، کفار نے مارا تھا، بڑی مشکل سے مسلمان ان کو بچا پائے تھے. ہر اس شخص کے ساتھ جو خدا کی وحدانیت اور غیر خدا کی ذلت کے نعرے کو بلند کرے گا خاص جگہ پر جا کر، اس کو اتنی عزت ملے گی. یہاں پر بیٹھ کر یہ کہنا آسان ہے، اس خاطر مجھے اور آپ کو اتنی عزت نہیں ملے گی جتنی اس کو مل گئی. بھئی ہم بھی تو مرد آباد امریکہ کہتے ہیں روڈوں پہ جا کے، لیکن ہم کہتے ہیں کسی حالت میں، اور اس نے کہا کسی اور حالت میں. یہ اصول ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ یہ خدا کا نظام ہے کیسا، عزت اور ذلت کا نظام. یہ بہت پیچیدہ نظام ہے، اس میں سادگی یہ ہے کہ جہاں کہیں غیر خدا کا انکار کرو گے اس جگہ پہ جو غیر خدا کا مرکز ہے، پھر عزت تمہارے پاس ہے، پھر عزت کہیں نہیں گئی، عزت تمہارے پاس. دیکھیے کتنی شہرت ملی، یہاں پہ بیٹھے لوگ اس کے لیے درود بھیج رہے ہیں، اور آپ کتنی خوشی سے بھیج رہے تھے درود. یہ دیکھیے آپ نے، آپ کے دلوں میں کس نے اس کی محبت ڈال دی. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس کے اس منظر کو پہنچایا بھی کفر ہی کی میڈیا نے ہے. یہ اللہ کے نظام کی ایک اور طاقت ہے کہ جب وہ اپنے بندے کو طاقت دیتا ہے تو دیتا بھی کفری کے ہاتھوں سے ہے. حضرت موسیٰ کو پالا بالآخر اسی فرعون نے تھا. ہم نے بی بی سی اور سی این این کے ذریعے اس کی کلپس دیکھے، انہی کے ٹی وی نے دکھایا. یہ عجیب ہے خدا نے متعال کا نظام. بس مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمیں اس نظام پہ اعتماد نہیں ہے. ہمارے ساتھ جو مشکل ہے وہ اس پہ اعتماد. بھارت بات وہاں پر تھی، تو انہوں نے حل کیا دیکھا، انہوں نے اپنے علم عرفان کا سہارا لیا، خدائی نظام کا سہارا لیا، انہوں نے قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیا. انہوں نے کہا انسان کی جو اصلی طبیعت ہے، ظالمانہ طبیعت، باغی طبیعت، یہ عقائد میں انحراف کی وجہ سے ہے. اگر کسی کا عقیدہ صحیح ہو تو ظلم نہیں کرے گا. ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان اس وقت طغیان کرتا ہے جب اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے. اگر وہ عقیدے میں خدا کا بندہ اپنے آپ کو سمجھ لے تو پھر طغیان نہیں کرے گا. اصل مشکل اس ظلم کی ہے، اصل مشکل اس ظلم کی ہے. اگر انسان اپنے عقیدے کے اندر ظالم نہ ہو، اپنی سیاست میں ظالم نہیں ہوگا، اپنی معیشت میں ظالم نہیں ہوگا. آپ نے ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، پہلا مقابلہ آپ کو جا کر اس عقیدے پہ کرنا پڑے گا. اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ اچھا ہمارے ساتھ تو ایک اور بھی مسئلہ ہے. فرض کیجئے جناب ظالم تو کہیں اور ہے، ہم کہیں اور ہیں، ہم اس کے عقیدے پہ کام کرنا بھی چاہیں تو اس سے پہلے ہمیں بہت بڑی ایک فوج چاہیے جو اس کے عقیدے پہ کام کرے. اس فوج کا عقیدہ صحیح ہے؟ ہمارے سامنے ایک ظالم ہے، فرض کر لیتے ہیں غزہ کی پٹی پر اسرائیل ظلم کر رہا ہے، آپ چاہتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ کچھ ظالم ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا طاقتور کام کریں کہ اس کے خلاف بھرپور طریقے سے جہاد کیا جا سکے. اس جہاد کے کرنے کے لیے جو فوج چاہیے، اس کا عقیدہ صحیح ہے؟ ہاں وہ بھی مشکوک ہے. پھر یہ جہاد ہو جائے گا؟ ہاں اسٹریٹ پروٹیسٹ تو ہو جائے گا، جہاد نہیں ہوگا. جہاد نہیں ہوگا، جہاد وہی کرے گا جس نے پہلے اپنے عقیدے کے اندر اصلاح کر لی ہوگی، ورنہ یہ ظلم کے خلاف نہیں لڑ پائے گا. اب آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں، مثلا ہم لوگ تو کم اس ظالم سے لڑ رہے ہیں نا. مثال کے طور پر پاکستان کی تو کوئی باؤنڈری اسرائیل سے ٹچ نہیں کر رہی، ہمارا تو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس لیے بھی ہم مطمئن ہو کے مظاہرہ کر لیتے ہیں. آ کہاں رہا ہے وہ، بہت دور ہے. لبنان دیکھیے، ان کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ ان کی بارڈر ٹچ کر رہی تھی، اور اسرائیل کئی دفعہ ان کے ملک کے اندر آ چکا تھا، بلکہ رہ رہا تھا وہیں پر. اب ان کے سامنے آیا کہ اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہے، اس ظلم کا مقابلہ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آپ خود جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا ڈاکٹر شمران کی کتابوں کو، یا ایک کتاب کو جو اردو میں ترجمہ ہوئی، یا مثال کے طور پر اگر کبھی آپ کو موقع ملے حزب اللہ کی گروتھ کو، ان تمام کو دیکھیے. ان کا اسٹائل کہاں سے شروع ہوا؟ تو ان کا اسٹائل یہاں سے شروع ہوا کہ انہوں نے پہلے کچھ جوانوں کو فکری تربیت دینا شروع کی، پہلے کچھ جوانوں کو فکری تربیت دی، اپنی آبادی کو فکر میں تیار کیا. کیوں؟ ان کو پتا تھا اگر بے فکر مجاہد بنائے تو یہ کبھی بھی جہاد نہیں کر پائیں گے. بے فکر لڑاکا فوج تو بن جائے گی جو کسی بھی وقت میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گی، بے فکر مجاہد نہیں بن پائے گا. تو ان کو پہلے فکر دینی پڑی. کیوں؟ اگر ان کے اندر کا ظلم نہ ٹوٹا تو یہ باہر کے ظلم کا مقابلہ کبھی نہیں کر پائیں گے. پہلے ان کے اندر کا ظلم ٹوٹنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک آدمی صبح ہی صبح اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا, ظلم ہے یا عدل ہے؟ ظلم ہے نا. یہ باہر کے ظالم کا مقابلہ کر لے گا؟ نہیں, ہرگز نہیں. اب آپ کو سمجھ آئے پاکستانی عوام کیوں ظلم کا مقابلہ نہیں کر پائے گی. میں نے کہا اسٹریٹ پروٹیسٹ کر لیں گے, چند نعرے لگ جائیں گے, آج شب جمعہ ہے, کل صبح جیسے کہ فرمایا ریلی ہوگی, ریلی کے اندر ہم نعرے لگائیں گے, ہم بھی کوشش کریں گے, سب کچھ ہو جائے گا, لیکن کیا یہ لمبی مدت کا جہاد کر پائیں گے اس وقت موجودہ حالت کے اندر؟ اس وقت نہیں, پہلے ان کو اپنے ایک اندرونی جہاد سے گزرنا پڑے گا. اگر اس اندرونی جہاد سے گزر گئے تو بیرونی ظلم کا مقابلہ کر لیں گے, ورنہ نہیں کر پائیں گے. یہ وہ خطرناک جگہ ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو کام کرنا پڑے گا. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر جب بھی میں یہ کہتا ہوں تو کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں باہر کے میدان سے باہر گھسیٹنا چاہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں پہلے حجروں میں چلے جاؤ, پہلے وہاں پہ عبادتیں کرو, 25 سال کے بعد باہر نکلنا. نہیں, میں یہ نہیں عرض کر رہا. میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر آپ کل واقعا کہنا چاہ رہے ہیں سپر پاور ہے خدا, پہلے رات کو ثابت کیجئے واقعا آپ کے نزدیک سپر پاور خدا ہی ہے. پہلے رات کو اپنی بندگی سے ثابت کیجئے کہ اے اللہ تو ہی سپر پاور ہے, ہم تیرے بندے ہیں. اب جو آپ روڈ پر آ کے کہیں گے سپر پاور ہے خدا, آپ کی جملے میں دم ہوگا. میں بغیر اللہ کی بندگی کیے دوسروں کو اللہ کی بندگی پہ دعوت دے دوں, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اسلام میتھمیٹکس اور فزکس نہیں ہے. نہ مانتے ہوئے بھی سکھاتا چلا جاؤں اور تنخواہ بھی ملتی رہے گی, یہ وہ نہیں ہے. اسلام میں پہلی شرط یہ ہے کہ ماننا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, پھر دینے کے قابل ہو پائیں گے, ورنہ نہیں دے سکیں گے. تو اب بات پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں. مثلا آپ جہاد کے خلاف, ظلم کے خلاف جہاد کرنا چاہتے ہیں, ظالم کو پہچانیے, ظالم کی طبیعت کو پہچانیے, اس کے اس پوائنٹ کو پہچان لیجئے, پھر اپنی تمام طاقتوں کو جمع کیجئے, اپنے ظلم کو پہلے توڑیے. اب مثال کے طور پر آپ کہیں گے ٹھیک ہے چلیے بات سمجھ میں آ گئی, باہر کے ظالم سے لڑنے کے لیے پہلے اندر کے ظلم کو ختم کرنا پڑے گا, ہمیں کرنا کیا ہوگا پریکٹیکل عمل میں, کیا کرنا ہوگا؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں یہاں سے جو نکل کر جائے ہاتھ میں کیا لے کر گیا. اب آپ کو میں چاہوں گا آپ کو ایسی دوں جو آپ ہاتھ میں لے کر جائیں, کیا مطلب؟ آپ کو یہ بتاؤ باہر نکلوں مجھے کرنا کیا ہے. یہ فلسفیانہ گفتگو ساری ہو جاتی ہے اور لوگوں کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو پھر اس فلسفیانہ گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ پھر کتابوں میں لکھنے والی باتیں, ایک دوسرے کو سنا دیا اور آپ نے سن لیا اور آپ بھی خوش ہو گئے کہ ہم نے کوئی نئی بات کہہ دی, آپ نے بھی سن لیا کہ چلیے ٹھیک ہے کوئی نئی بات سن لی, اس کے بعد نہ ادھر سے ہم ملے نہ آپ ادھر سے ہلے, دنیا وہیں پر, ظالم وہیں پر, ظلم وہاں پر, مظلوم بےچارا سیکھ رہا اور ہم بھی خوش کہ ہم نے اپنا کام انجام دے دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتا ہو ہمیں کرنا کیا ہے. تو چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ایک تو ہے کہ آپ بیرونی ظلم کو پہچاننے کی کوشش کیجئے. یہ جتنا ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں نا, پوسٹرز لگا رہے ہیں, بینر لگا رہے ہیں, کلپس ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں, ای میلز کر رہے ہیں, یہ سب کا سب باہر کے ظلم کو پہچاننے کی کوشش ہے. باہر کون ظلم کر رہا ہے یہ ہم نے کوشش کی. بس ہمیں پتا چل گیا بھائی اسرائیل کی ڈیفنس فورسز ہیں, یہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہیں, امریکن گورنمنٹ ہے اور اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, امریکن میڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے, یہ سب ہم نے پہچان لیا. اچھا اب پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو میں ظلم سے نہیں لڑ پا رہا, میرے اندر کا کون سا ظلم ہے جو مجھے ظلم سے لڑنے کی اجازت نہیں دے رہا. اب اس کو بھی پہچاننے کی کوشش کیجئے. اب اپنی ذات کا جائزہ لیجئے. یہاں پر آ کر ہمیں اہل بیت کی روایات کی گہرائی سمجھ میں آتی ہے. اب آپ دیکھیے مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹاسک کیا ملا, نمرود سے لڑو, نمرود کی حکومت کو ختم کر دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا, فرعون سے لڑو, اس کی حکومت کو نابود کرو, ختمی مرتبہ کفار مکہ کو ختم کر دیں گے, سید الشہداء یزید کے خلاف برسر پیکار. ان سب کو کچھ ٹاسک ملے ہوئے ہیں, سب اپنے کاموں کو انجام دے رہے ہیں, اپنے اپنے دور کے ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمیں بھی یہ ٹاسک ملا ہے, اپنے دور کے ظالموں کا مقابلہ کرو. شروع کہاں سے کریں؟ شروع کہاں سے کریں؟ ہاں شروع یہاں سے کرنا پڑے گا کہ کہیں میرے اندر کوئی ظلم تو نہیں ہے. اب یہاں سے شروع کریں, مقابلہ کریں, باہر کا تو مقابلہ کریں, باہر کے ظلم کی پہچان آپ نے کر لی, میں نے عرض کیا ای میلز، مختلف پوسٹرز، بینرز، ایک دوسرے کے ساتھ القاب، بات چیت، یہ سب کچھ، یہ سب کام ہو گیا. اس کو ہم کہتے ہیں آگہی، شعور. تعجب ہے باہر کے ظلم کو پہچاننے میں ہم شعور پر اتنا زور دیتے ہیں، اپنے اندر کے ظلم کو پہچاننے میں شعور کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے. اچھا، اہل بیت نے جب اس نظام کو دیکھا کہ توڑنا ہے، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو رہنمائی دی، کہا دیکھو اگر ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہو یزید وقت کے خلاف لڑنے کے لیے، تم ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو، ایک جملہ سن لو. ان کا جملہ، فرمایا لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، ہم میں سے نہیں ہے جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے.
اللہم صل علی محمد آل محمد.
اچھا، معمولاً ایسا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، ہم اہل بیت کی تعلیمات کا کوئی حصہ لیتے ہیں، کانٹیکسٹ سمجھ نہیں پاتے کس چوکھٹے کے اندر یہ بات کہی گئی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں جب بھی یہ جملہ سنا ہوگا، اس کو کوئی عبادت اور عرفان کے اندر سنا ہوگا، آپ نے اس کو سیاست میں نہیں سنا ہوگا. آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا یہ کوئی اخلاقی نصیحت ہے کہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے. تو جہاں کہیں یہ روایت کہی جائے گی، آپ سمجھیں گے یہ اخلاقی موعظہ ہے، یہ اخلاقی موعظہ ہے. ہمارے خیال میں اخلاقی موعظہ نہیں ہے، یہ سیاسی تحریک ہے، ایسی سیاسی تحریک جو الہی نظام قائم کرنے کے لیے. کیوں؟ اہل بیت تشریف لائے اپنے دور کے ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جیسے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لاتے تھے اپنے دور کے ظالموں کا مقابلہ کرنے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے. اس نظام کو قائم کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے، لشکر کی ضرورت ہے. وہ لشکر کیسے تشکیل پائے گا؟ جب پہلے اپنا محاسبہ کر چکا ہوگا. اور اگر اس لشکر نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، یہ کبھی بھی اہل بیت کا ساتھ نہیں دے پائے گا، یہ کبھی بھی اہل بیت کا ساتھ نہیں دے پائیں گے. اچھا، اب آئیے اپنے زمانے کے اوپر منطبق کرتے ہیں. کیا اہل بیت کی ظالموں کے خلاف جد و جہد اختتام پذیر ہو گئی ہے؟ نہیں، بلکہ اب جد و جہد آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. اب جو تشریف لائیں گے تو دنیا کے کسی ظالم کو نہیں چھوڑیں گے. یَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی. اس کا مطلب ہے کوئی ظالم نہیں بچے گا. وہ جو ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے لشکر بننا تھا، اس کے نہ بننے کی وجہ سے غیبت ہو گئی. اگر وہ لشکر ہوتا تو غیبت ہوتی نہیں، پھر غیبت نہیں تھی. اگر لشکر ہوتا تو غیبت نے نہیں ہونا تھا، وہ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام دشمنوں کا مقابلہ کرتے، اللہ کے پرچم کو لہرا دیتے. دسیوں روایات کے اندر آیا کہ یہ اس وجہ سے غیبت ہوئی کہ قلت آوان و انصار ہے. اچھا، وہ لشکر نہیں بنا تو غیبت ہو گئی. وہ لشکر کیوں نہیں بنا؟ کیا لوگوں کے پاس جنگ کی تربیت نہیں تھی اس وجہ سے؟ شمشیر چلانا نہیں جانتے تھے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر کام کرنے میں اس مقام کو حاصل نہیں کیا تھا کہ اہل بیت کے لشکر میں شامل ہونے کے قابل ہوتے. اب آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، کیا یہ مشکل اس وقت حل ہو چکی ہے؟ تو پھر ہم اور آپ اپنی زندگی میں اور کر کیا رہے ہیں؟ پھر کوئی دوسرا کام کیوں کر رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے، میں تو یہ کہوں گا اس کے علاوہ کوئی اور کام کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل تو یہی ہونی چاہیے تھی. پھر اگر میں آپ سے اس وقت پوچھوں، اہل بیت کا ایک ماننے والا ہونے کے ناطے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے، میں کہوں گا اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے میری دنیا کی سب سے بڑی مشکل غیبت ہے. اگر ظہور ہو جائے، میری زندگی کی ساری مشکلات حل ہو گئی. وہ تشریف لے آئے، میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ وہ تشریف لائیں کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، اچھا اگر یہ مشکل ہے، اس میں رکاوٹ کیا تھی؟ لشکر کا نہ ہونا. لشکر کے نہ ہونے میں مسئلہ کیا تھا؟ ان کی تربیت کا نہ ہونا. وہ سب سے بڑی مشکل کیا بنی؟ میں نے پھر معاش کو اپنی مشکل کیوں سمجھا ہوا ہے؟ میں نے تو اس کو مشکل سمجھا ہی نہیں. میں تو سمجھ رہا ہوں میری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میرا کیریئر کیسے بنے گا. آپ کسی بھی جوان سے پوچھ لیجئے، چاہے وہ کسی تنظیم میں ہو یا نہ ہو، یہ اس میں فرق نہیں ہے. سب سے بڑی مشکل جوانوں کی اس وقت یہ ہے کیریئر کیسے بنے گا. ارے بھائی تم تو اہل بیت کے ماننے والے تھے، تم تو کہہ رہے تھے غیبت ہماری سب سے بڑی مشکل ہے. غیبت میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ لشکر نہیں تھا، لشکر نہ بننے کا سب سے بڑا عامل یہ تھا کہ لوگوں کی نفسانی تربیت نہیں ہوئی تھی. تو تمہاری تو سب سے بڑی مشکل یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری تربیت کیوں نہیں ہوئی. بھی جوانوں کے ساتھ بھی یہ بھی، ادھیڑ عمر کے ساتھ بھی یہی، بوڑھوں کے ساتھ بھی یہی، مردوں کے ساتھ بھی یہی، عورتوں کے ساتھ بھی یہی. اس کو ہم نے کیوں نہیں سمجھا اب تک؟ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم جہاد کریں گے. کبھی کبھی ہمارے دوست احباب جب بہت زیادہ جذبات کا شکار ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں کہ بابا صاحب کیوں ہم لوگ حزب اللہ تشکیل نہیں دیتے جس کے ذریعے ہم دشمنوں کی ناک رگڑ دیں گے؟ کیا ہم میں جذبہ نہیں، ہم میں طاقت نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں سب کچھ ہے، تم میں نماز شب نہیں ہے، ان میں نماز شب ہے. تم میں زیارت عاشورہ نہیں ہے، ان کے پاس زیارت عاشورہ ہے. اس سے پہلے کہ میرے پاس آ رہا ہو کہ ہمیں ریکروٹ کریں اور ہم جہاد کریں گے، میں تم سے کہوں گا پہلے دو مہینے نماز شب پڑھ کے آنا، پہلے وہ میدان تو جیتو. اچھا خوبصورتی یہ ہے کہ باہر والے کسی میدان میں کوئی اور رکاوٹ ہوتا ہے، اس میدان میں رکاوٹ ہم خود ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. بھائی اگر میں اسلحہ اٹھاؤں اسرائیل سے لڑوں، اس میں دس رکاوٹیں ہیں، حکومت اجازت دے گی یا نہیں دے گی، اسلحہ ہے یا نہیں ہے، پیسہ ہے یا نہیں ہے، اصل تنظیم ہے یا نہیں ہے، لیڈر ہے یا نہیں ہے، یہ سب باتیں ہم لوگ کہتے ہیں نا. اچھا میں نماز شب نہیں پڑھ رہا، اس میں کون رکاوٹ کر رہا ہے؟ میں اہل بیت کی معنویت کو حاصل نہیں کر رہا، اس میں رکاوٹ کس نے ڈالی ہے؟ میں نعوذ باللہ فحشہ دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویژن کے اوپر اور ادھر ادھر، اس کو کس نے کیا ہے؟ کس نے آپ کو دعوت دی؟ آپ نے اور میں نے خود کیا ہے. ہم نے قرآن کریم نہیں پڑھا، اس میں کوئی فائنانس کا مسئلہ ہے؟ گھر میں قرآن نہیں ہے، اس میں کون سی غربت رکاوٹ ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہے. اس ظلم میں ظالم ہم خود ہیں، اور یہ وہ ظلم ہے جو بنیاد ہے. آپ غلط جگہ اسٹرائک کر رہے ہیں، آپ غلط جگہ حملہ کر رہے ہیں، صحیح جگہ پہ حملہ کیجئے. آپ ظالم سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں، جائیے صحیح جگہ پہ مقابلہ کریں. میں نہیں کہہ رہا حجروں میں چلے جائیں، تیسری چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا حجروں میں چلے جائیں میدان خالی کر دیں، میدان میں رہیے، پہلے اپنے صحیح میدان کو صحیح کیجئے، جو آپ کا اور میرا اصلی گراؤنڈ ہے، پہلے اس کو تو صحیح کریں. وہ صحیح نہیں ہوا ہوا ہم اوپر لاکھ تنظیمیں بناتے چلے جائیں. میں آپ کی خدمت میں دعوے سے عرض کر رہا ہوں، ہمیں تقریباً 30 سال 33 سال ہو گئے ہیں تنظیموں کا تجربہ کرتے ہوئے، اور نعوذ باللہ اگر ہم نے صحیح میدان نہ لیا تو 30-33 سال اور گزر جائیں گے اگر اتنی دنیا باقی رہنی ہے، اور ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے اور یہیں پہ رہیں گے نعوذ باللہ تعالی صد نعوذ باللہ، اگر ہم نے صحیح میدان نہیں پکڑا. اور میں آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا، اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اگر ہم اس باہر کے میدان میں جائیں نا تو قلت آوان و انصار رکاوٹ ہے. مثلا جناب آپ نے سوچا میں ایک لشکر تشکیل دوں گا، لوگ آئے نہیں، تو 3 آدمیوں کو تو لشکر نہیں بنتا، 5 آدمیوں کو تو لشکر نہیں بنتا، ظالموں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے 10 آدمیوں کو لشکر نہیں بنتا. اچھا آپ نے نماز شب پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، لشکر چاہیے؟ نہیں وہ تو پڑھنی ہے، آپ نے اکیلے ہی پڑھنی ہے، اس میں تو لشکر چاہیے ہی نہیں ہے، اس کو تو جماعت سے بھی نہیں پڑھنا، اس کو تو پڑھنا بھی فرادہ ہی ہے، کچھ نہیں چاہیے. اچھا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ اب اچھا اب یہ سمجھ بھی نہیں آتا، اتنی بڑی مشکل کا اتنا سادہ حل تو کیا کیوں نہیں؟ اب آپ ایک اور فینومینا پر پہنچیں گے، وہ ساری پرابلمز کی جڑ ہے. وہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی چند بے وقوفانہ نفسانی خواہشات، یہ اصلی مشکل ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا جو مولانا نہج البلاغہ میں کہا تھا، میں تم سے دو چیزوں سے ڈرتا ہوں، تمہاری خواہشات اور تمہاری آرزوئیں. یہ وہ جگہ ہے، اصل مشکل یہاں ہے. آپ نے اور میں نے مولا امیر المومنین کے فرمان کے اوپر غور نہیں کیا، ورنہ ہم سمجھ جاتے کہ اگر اسرائیل آج غزہ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی نفسانی خواہشات کنٹرول میں نہیں ہیں. مثلا آپ صبح کو اٹھتے ہیں نماز عشاء پڑھیں، رات کو سوتے وقت نماز عشاء پڑھیں، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ چند نفسانی خواہشات. آپ کہیں گے ہمیں پھر میدان سے گھسیٹ کے نماز عشاء میں لے گیا، اس وجہ سے کہ وہ اصلی جگہ ہے، آپ کی طاقت وہاں سے بننی ہے، آپ کی بات میں اثر وہاں سے آنا ہے. آپ سید الشہدا کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوئے، آپ سید الشہدا کا پیغام نہیں پہنچا پائیں گے. اصل معاملہ وہاں پر ہے. اب میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, باہر اگر آپ جنگ کرنا چاہیں لشکر چاہیے, اس جنگ میں آپ ہیں جو شروع کریں گے, آپ اکیلے شروع کریں گے. پورا محلہ نہ کرے آپ کر سکتے ہیں, پورا شہر نہ کرے آپ کریں گے, آپ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عزیزان محترم بلا تکلف انتہائی سکون سے عرض کروں گا, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا اتنا پورے لاہور کو بدلنے کے لیے کافی ہے. تکلف نہ کریں کہ میں کہوں نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا, نہیں نہیں بہت ہو جائے گا, یہ اتنے لوگ بہت ہیں, پورے لاہور کو بدلنے کے لیے کافی ہیں. کوئی باہر کی سپورٹ نہیں چاہیے آپ کو. مثلا اگر آپ نے تحریک چلانی ہے, تنظیم بنے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی اگر کوئی ہمیں باہر سے سپورٹ کر دیتا تو ہم جلدی کر لیتے. اس میں تو کوئی آپ کو باہر کی امپورٹ سے ایکسپورٹ سے کوئی سروکاری نہیں ہے. اٹھیے اللہ کی بندگی کر ڈالیے, کیا ایکسپورٹ اور کیا امپورٹ, حوصلہ چاہیے. رکاوٹ کیا ہے میں نے عرض کیا, چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات. اب بعض اوقات انسان کو تعجب ہونے لگتا ہے, مثلا بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ کسی بہت بڑی مشین کو دیکھتے ہیں, کوئی بہت بڑی مشین مثال کے طور پر کئی بلین ڈالر کی مشین, وہ تباہ ہو گئی برباد ہو گئی. مثال کے طور پر فرض فرمائیے یورپینز نے کچھ جہاز بنائے کانکارڈ اور بڑے عظیم الشان جہاز, کئی ارب ڈالر کا ایک ایک جہاز, وہ ایک جہاز جناب گر گیا. بعد میں تحقیقات ہوئیں کہ بھئی یہ جہاز کیوں گر گیا, تو پتا چلا ایک چین آف ایونٹس تھی, اس کا جو اصل سبب تھا یہ تھا کہ جہاز جب رن وے پہ چل رہا تھا تو ایلومینیم کی چند فٹ کی ایک پٹی پڑی تھی, اس پٹی کے اوپر سے جب جہاز گزرا تو پہیا اس کا پنچر ہو گیا, پھٹ گیا. اب وہ جو پہیا پھٹا تو اس سے پہلے کہ وہ بند ہوتا اس کے ٹکڑے اوڑ اوڑ کر جہاز کے فیولاج کے اوپر لگ گئے جہاں پہ اس کا ٹینک تھا, ٹینک سے پیٹرول نکلنا شروع ہوا, اس کا فیول نکلنا شروع ہوا, اس کی وجہ سے آگ لگ گئی اور چند بلین ڈالر کا جہاز ڈیڑھ دو منٹ کے اندر زمین کے اوپر گر گیا. سب شروع کہاں سے ہوا, ایلومینیم کی چار فٹ کی پٹی سے. تحقیقات کی گئی ہے بھائی یہ کہاں سے آیا, تو پتا چلا کہ ایک اور جہاز تھا وہ وہاں سے گزرا تھا, اس کی پٹی گر گئی تھی. پتا چلا اس کی پٹی کیوں گر گئی تھی, اس کی سروس کب ہوئی تھی, تو پتا چلا اس کی جو آخری سروس ہوئی تھی وہ فلاں ورک شاپ کے اندر ہوئی تھی. وہاں جا کر معلوم کیا کس نے سروس کی تھی, اس آدمی نے سروس کی تھی. اس سے پوچھا بھائی تم نے کیا ڈرامہ کیا اس کے ساتھ, پتا چلا کہ جو اسکرو لگایا تھا وہ غلط تھا. تو اس سے پوچھا تم نے اسکرو غلط کیوں لگایا تھا, اس نے کہا بھائی رات کا وقت تھا میں بہت تھکا ہوا تھا, ویسے تو مجھے نمبر میچ کرنا چاہیے تھا کہ اسکرو کا سائز دیکھتا, میں بک میں جا کر کے 0.6 ہے وہاں سے 0.6 نکالتا, لیکن میں نے ایسی گیس کر کے نکالا, میں نے لگا دیا غلط نکل آیا. اتنا بڑا حادثہ ہوا, کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا, کانکارڈ گراؤنڈ ہو گئے, پھر کبھی نہ اڑ سکے اور وہ انڈسٹری بند ہو گئی سارے کام, ایک آدمی نے غلط اسکرو لگایا ہے. صحیح ہے, اب ہم سے کوئی پوچھے غزہ پہ ظلم ہو گیا, پوری دنیا میں اسرائیل دن دنا رہا ہے, یہودی یہ کر رہے ہیں, وہ استقبال یہ کر رہا ہے, سرمایہ دار یہ کر رہے ہیں, کس وجہ سے, ان کو نیند بہت اچھی لگتی ہے. اتنا بڑا ظلم ہو گیا آدھے گھنٹے کی نیند کی وجہ سے, یہ اتنے سے خواہشات پہ قابو نہیں پا سکے. فرشتے ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کتنے احمق ہیں لوگ, یہ باہر اٹھ کر تین تین گھنٹے روڈ پہ ضائع کرتے ہیں. اگر یہ 15 منٹ اللہ کی بندگی میں ضائع کرتے تھے تو باہر 2 منٹ میں کام ہو جاتا. کیوں ہم بیوقوفی دکھا رہے ہیں؟ عزیزان محترم اپنے آپ کو چینج کریں, بہت وقت ضائع ہو گیا. میرے جیسے لوگ بول بول کے جو خود بھی شاید عمل نہ کرتے ہوں وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کا بھی اور اپنا بھی. ہم کو چاہیے اب عمل پر آ جائیں. بہت سننی آپ نے تقریریں مجھ جیسوں کی اور بہت زیادہ جذباتی مجھ سے کہیں زیادہ لوگوں کی. اب آئیے میدان عمل کے اندر, اپنی زندگیوں کو بدلیں, اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کریں, اہل بیت کے راستے پر چلیں, پھر دیکھیں آپ کی طاقت کہاں ہے, پھر آپ اپنی طاقت کو پہچان پائیں گے, پھر آپ کے کہنے اثر ہوگا. آپ کو اصلی انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنے وقت کے اوپر انویسٹمنٹ کریں صبح کے ٹائم پر. میں ایک بات سوچتا ہوں, کبھی کبھی دیکھ کے حیران ہوتا ہوں, کبھی ہم لوگ مثال کے طور پر میں کچھ سوشل ویلفیئر کے کام بھی کرتا ہوں, ایک دو ہاسپٹل بنوا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لوگوں کو قرضہ, یہ سب کو پتہ نہیں کل قرضوں کی لائن نہ لگ جائے گی, اتنا پیسہ نہیں ہمارے پاس باہر, تو اس میں باہر یہ سب کام کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہے انسان کہ یار اگر عبادت زیادہ دیر کریں تو بہتر نہیں ہے لوگوں کے کام آ جائیں, اس کا ثواب زیادہ نہیں ہوگا. مثلا اگر فرض کریں, ہم نے یہ سوچا کہ فرض کریں ایک گھنٹے یہ عبادت کریں, تو سوچتے ہیں ایک گھنٹے لوگوں کے کام آئے تو زیادہ بہتر تھا. صحیح ہے نا, آپ کا سہن بھی یہی کہتا ہوگا ظاہر ہے. اب میں آپ کی خدمت میں ایک سوال اٹھاتا ہوں, امام خمینی زیادہ مصروف تھے یا ہم تھے؟
وہ زیادہ تھے.
اچھا کس کے کام کی تاثیر زیادہ تھی؟ ان کے کام کی تاثیر بہت تھی. اربوں انسانوں کو ایڈریس کرتے تھے، اگر ایک تقریر کرتے تھے اربوں انسانوں کے دلوں میں جا کے تبدیلی ایجاد کرتے تھے. میں تو وہ نہیں کر سکتا، میں تو جو کچھ بھی کروں گا وہ 200-400 لوگوں کے لیے کروں گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ صبح 2 گھنٹے اللہ کی بندگی پہ لگاتے تھے، 2 گھنٹے ڈیلی اللہ کی بندگی پہ لگاتے تھے. کوئی ان کو مشورہ دینے والا نہیں کہے گا کہ آغا صاحب اگر آپ 15 منٹ میں نماز پڑھ لیا کریں اور باقی 2.25 گھنٹہ 2.25 گھنٹہ آپ اللہ کی بندگی میں انسانوں کے کام آ جایا کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں؟ اس 2.25 گھنٹے میں آپ کروڑوں انسانوں کو راہ راست پہ لے آئیں گے، اس کا ثواب آپ کو 2.25 گھنٹے کی عبادت سے زیادہ ملے گا. کسی نے سمجھایا تو شاید بھی ہوگا، لیکن ان کا جواب کیا ہوتا؟ ان کا جواب یقیناً یہ ہوگا کہ یہ جو تم سارا اثر دیکھ رہے ہو نا، یہ ہے ہی اسی 2 گھنٹے کی وجہ سے. اگر وہ 2 گھنٹے بند کر دوں یہاں کچھ نہیں رہے گا پھر. اچھا فرض کریں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کی عقل پہ اعتماد کر کے نہیں کر سکتے؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یار جو تم نے سمجھایا اپنی لڑکھڑاتی زبان سے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یا تمہاری بے عملی دیکھ کر ہم بھی عمل سے دور ہو گئے. چلو ٹھیک ہے، ان کے عمل کو دیکھ کر ان پر اعتماد نہیں کر سکتے. ان کے عمل کو دیکھ کر اعتماد کر لو کہ شاید یہ صحیح کر رہے ہو. بلاخر پوری دنیا میں کامیاب ترین مبلغ دین تو تھے نا، پوری اس صدی کا تو کم از کم سب سے کامیاب مبلغ دین تھا وہ. تو ان کی کامیابی کو دیکھ کر ان کے راستے کو سمجھ لیں، چاہو نہیں سمجھا ویسے ہی عمل کر لو بغیر سمجھے، کامیاب تو ہے. یہ ہم نے کیوں نہیں کیا؟ ہاں یہ اس لیے نہیں کیا کہ اس میں ہماری نفسانی خواہشات رکاوٹ بن رہی ہیں، باقی کسی کام میں رکاوٹ نہیں ہے. میں ابھی برسی کا ایک جلسہ کر لوں گا، آپ شاید آ جائیں گے وہاں پہ، آپ 4-5 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، تقریریں بھی سنیں گے اور بعد میں شاید نعرے بھی لگائیں گے، سارے کام ہو جائیں گے، آپ گھر چلے جائیں گے، یا کم یا زیادہ جی سب کچھ ہو جائے گا. لیکن اگر وہیں پر امام خمینی کی یہ بات بتائی گئی کہ وہ روزانہ رات کو 2 گھنٹے اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کتنے لوگ ہیں جو کریں گے؟ اب میں ایک اور بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ سب کا سب آپ بھی جانتے ہیں حقیقت ہے. اب بھی اگر آپ نہ کریں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ میں نہیں کہہ رہا 2 گھنٹے سے شروع کریں، کہیں سے تو شروع کرنا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیں جانے محترم، آپ جب چاہتے ہیں اہل بیت کے راستے پر چلیں وہ کریں جو وہ چاہتے ہیں کہ کریں، وہ مت کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں رات کو ٹائم دوں گا 8 بجے سے لے کے 11 بجے تک، اس کے علاوہ ٹائم نہیں دوں گا. وہ کہیں اور ٹائم مانگ رہے ہیں آپ سے، وہ کہیں اور ٹائم مانگ رہے ہیں، آپ دیں انہیں. چونکہ میرے پاس اور وقت نہیں ہے اور نہ کوئی اور آگے دن ایسا موقع آئے گا کم سے کم اس سال، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، عادت بنائیے یا اذان کے وقت یا اذان سے تھوڑا پہلے اٹھیے، کم از کم آدھا 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت میں گزاریے. مثلا کیا عبادت کریں؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو شروع کرنے کا پوائنٹ ہے وہ زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ سے شروع کریں. اصلا میں نے جتنا عرفا علماء ان لوگوں کی حالات میں دیکھا ہے اب تک کوئی ایک ایسا نہیں ملا جو زیارت عاشورہ نہ پڑھتا ہوں، ایک بھی ایسا نہیں ہے. جتنے بھی ایسے انسان دیکھیں جو کامیاب ہوئے آپ کی اور میری دانش میں کامیاب، نہ مادہ پرستوں کے نزدیک کامیاب، یہ سب کے سب زیارت عاشورہ پڑھنے والے. 100-100 جملے نہیں کہہ سکتے، ایک ایک جملہ کیا، 100-100 ہے نا، 100 دفعہ یہ 100 دفعہ وہ، ایک ایک جملہ کیا. آخری جملہ 100 دفعہ کہہ دیا کریں، اللہم انہم جمیعا، یہ 100 دفعہ کہہ دیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ جملہ 100 دفعہ کہہ دیں. کچھ کریں، دعائے القمہ نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیں. آپ کہہ رہے ہیں میں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہا، نہ پڑھو، شروع تو کریں، شروع کریں. ہر روز چاہیے، ہر روز چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں بغیر کسی مقدمے کے بلا تکلف آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، کیوں؟ یقین ہوتا ہے سننے والوں میں 5-10% لوگ عمل کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ارادے کو مضبوط کر لیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ارادے کی کمزوری رکاوٹ ہے، خواہشات نفسانی رکاوٹ ہے. کبھی صبح کو نہیں پڑھ پائے کسی بھی وجہ سے دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ لیں. نہ پڑھنے پر سزا رکھیں, نہ پڑھنے پر عبادت سے سزا رکھیے گا, پیسے نہیں سے نہیں چاہیے, عبادت سے سزا دیجیے گا. مثلا اگر کسی دن زیارت عاشورہ نہیں پڑھی تو کوئی عبادت رکھیں کہ پھر میں وہ عبادت کروں گا. یہ ٹرک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہاں سے شروع کریں. بخدا میں عرض کر رہا ہوں, اگر آپ اتنے, میں اور آپ اتنے لوگ یہاں پر ہیں, اگر یہ سب لوگ نہیں 50% 25% 25% لوگ اگر صرف روزانہ زیارت عاشورہ شروع کر گئے, آپ ایک سال کے اندر اثر دیکھیے گا. ایک سال بہت کہہ رہا ہوں میں آپ سے, آپ کے اپنے اوپر تو ہفتے بھر میں ہی شروع ہو جائے گا اثر, معاشرے کے لیے کہہ رہا ہوں, سال بھر معاشرے پہ بھی اثر ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن آپ کو کرنا پڑے گا, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو سننے سے کچھ ہوتی ہیں. آپ بیٹھے یہاں پر, آپ کو جزا ملے گی اس بیٹھنے پر بھی, لیکن معاملہ یہاں سے شروع نہیں ہوگا. بیٹھنا ہے, اسپارک دینا ہے بس, اصل کام آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, وہاں سے شروع. ظلم سے لڑنا ہے وہاں سے شروع کریں, پہلے اندر کے ظالم سے لڑیں تاکہ باہر کے ظلم کا مقابلہ ہو. اندر سے نہیں لڑیں گے باہر ظالم کا ساتھ دیں گے ہمیشہ, باہر کبھی نہیں لڑ پائیں گے. زبان پہ جھوٹ نہ آنے دیں, منافقت مت آنے دیں, آپ کا اصول ہے. زبان پہ جھوٹ نہ آئے, چہرے پہ منافقت نہیں ہونی چاہیے, شعبہ بازی نہیں کریں کسی چیز سے, اپنے عمل سے شعبہ بازی مت کریں, یہ سب منافقت کا حصہ ہے. خدا نے منافقت کے ذریعے سے کبھی عدل نہیں پھیلانا ہے, نہ خدا نے جھوٹ سے عدل پھیلانا ہے. عدل صرف عدل سے پھیلے گا, عدل کسی ظلم سے نہیں پھیلے گا, عدل صرف عدل سے پھیلے گا. اگر ہم اس پہ کام کر گئے ہم کامیاب ہیں, خدا نہ کرے نہ کر سکے مشکل میں پڑ جائیں گے. اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے مشکل لگ رہا ہے یہ کام, پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کروں گا. آپ کہیں گے زیارت عاشورہ کس کی پڑھنی تھی؟ سید الشہداء کی پڑھنی تھی نا, سید الشہداء سے ہی مدد لیں, خود ان سے مدد لیں, خود سید الشہداء سے کہیں مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, اتنا میں نے گریا کیا ہے, مجھے اپنی ایک سعادت دے دیں, میں آپ کی زیارت پڑھنا چاہ رہا ہوں, میرا نفس میرے لیے رکاوٹ بناتا ہے, مجھے توفیق دے دیں میں آپ کی زیارت پڑھ لیا کروں. سید الشہداء سے مدد مانگیں.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
یہ سید الشہداء نے بہت وسیلہ دیے ہمیں. سید الشہداء کا جو سب سے اہم وسیلہ ہو وہ یہ ہو کہ میں سید الشہداء سے مانگ کر ان سے نزدیک ہو جاؤں. سید الشہداء سے مانگوں کہ مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے زندگی کے اندر, آپ کا قرب چاہیے, آپ کا قرب چاہیے. آپ علم پہ جائیں, علم پہ جا کے مانگیں مولا آپ کا سایہ چاہیے, دنیا نہیں چاہیے آپ کا سایہ چاہیے. مانگیں سید الشہداء سے, مانگیں مولا مجھے زیارت عاشورہ چاہیے. اور خاص مانگنے کا وقت وہ ہے جب آپ کا دل مصائب پہ رو رہا ہو, اس وقت مانگیں. عرض کروں گا ان مصائب اور ان آنسوؤں کی قیمت دنیا نہیں ہے, اس سے دنیا مت مانگیں, سونا دیکھیے مٹی مت خریدیں. آپ مصائب کے آنسوؤں کے وقت میں دنیا مت مانگیں, اس وقت ان کی محبت مانگیں. اس وقت ان سے کہیں مولا میں آپ کے مصائب پر رویا ہوں, مجھے آپ کی راہ میں بڑھنا ہے. اگر کہیں آپ سید الشہداء کے مصائب سن رہے ہیں, آپ کا دل نرم ہوا ہے سید الشہداء کے لیے, اسی وقت مانگیں. مثال کے طور پر فرض فرمائیں آپ نے کبھی کسی ذاکر سے حضرت علی اصغر کے مصائب سنے, مولا سے ایک جملہ کہیں مولا علی اصغر کے موقع پر میں ہوتا تو جان دیتا. نہ دے سکا, مولا آپ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں, مجھے جان دینے کی توفیق دے دیں, آپ کی راہ میں جان دوں میں. ایک سچا مومن جب سیدہ کے مصائب کو سنتا ہے نا, تو اس کی پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ کاش میں وہاں پہ ہوتا تو در کے سامنے کھڑا ہو جاتا, میں ہوتا تو کھڑا ہو جاتا, اور اگر وہ سب مل کر مجھے مارتے تو میں کہتا سیدہ کا گھر ہے, پہلے میری لاش پہ سے گزرو پھر اس گھر کے اوپر پہنچو, میں ہوتا تو مقابلہ کر دیتا. مانگے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کہ ہمیں آپ کی راہ میں قربانی چاہیے, ہمیں آپ کی راہ میں شہید ہونا ہے. حساس ترین لمحات کون سے تھے؟ ہمارے پاس روایتیں بہت عجیب ہیں، کہتے ہیں جب سید الشہداء حضرت علی اصغر کو لے کر آئے تو دشمن کا لشکر بھی رونے لگا تھا. کون سی طاقت تھی علی اصغر کے اندر؟ کون سے اسلحے کو استعمال کیا تھا؟ علی اصغر کا کیا اسلحہ تھا؟ جب دشمن کے سامنے آئے تو اپنی خشک زبان اپنے خشک ہونٹوں کے اوپر پھیری تھی، یہ علی اصغر کا اسلحہ تھا. اب وہ تیر ستم چل رہا تھا تو فرشتے بھی خدا سے کہہ رہے تھے، خدایا کیا علی اصغر قربان ہوں گے؟ کتنا سخت تھا فرشتوں کے لیے. فرشتے جانتے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے رہے تھے، اسماعیل کی تو خدا نے ایک جانور بھیجا تھا، تو فرشتے شاید یہ سوچتے ہوں علی اصغر قربان نہیں ہوں گے. لیکن جب دیکھا تیرے سے شعبہ چل گیا اور علی اصغر کا وہ ننھا گلا چت گیا اور مضمون خون بہ گیا، تو خدا نے مطلب نے شاید کہا یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، فدیناہ بذبح عظیم کا مصداق ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ سب باتیں صحیح، سید الشہداء نے اس خون کو آسمان پہ نہ پھینکا، زمین پہ نہ پھینکا، اپنے چہرے پہ مل لیا، یہ بہت بڑا بارکہ ہو گیا. لیکن کبھی اپنا دل کہتا ہے اس گرم مٹی میں قبر بنا کر علی اصغر کو کیسے دفنایا ہوگا؟ بچے کا ننھا سا لاشا سوکھا ہوگا اور تپتی ہوئی گرم مٹی علی اصغر کو کیسے دفنایا ہوگا؟ ماں کے جذبات کیا تھے؟ کچھ روایتیں، بہت صحیح روایات ہیں، صحیح روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جملہ مادر علی اصغر نے جب علی اصغر کا گلا دیکھا تو جملہ کہا، بچے کیا تیرے جیسے شیرخوار کا اجتماع ہوتے ہیں؟
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو کوئی جہاں کہیں بھی عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہے، اس کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، تیرے مظلوم بندے ظلم کے سامنے مجاہدانہ جنگ لڑ رہے ہیں. پاک پروردگار، اس لشکر ظلم کو جو امریکہ اور اسرائیل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے، اس لشکر ظلم کو جلد از جلد واصل جہنم فرما. لشکر اسلام اور مسلمانوں کے لشکر کو، مظلوموں کے لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے اعمال کو ان کے دلی مسرت کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین امان و انصار میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر سید فرخ علی ابن سید احمد علی کے خاندان کے تمام مرحومین، آپ حاضرین کی تمام مرحومین اور تمام شہداء اسلام، بالخص علامہ عارف حسین حسنی، ڈاکٹر شہید نقوی اور دوسرے شہداء جو دنیا میں کہیں پر بھی شہید ہو رہے ہیں، ہنگو، پارا چنار، کوئٹہ میں، جہاں کہیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مولانا صادق حسن صاحب خطاب فرمائیں گے مسجد کی 8 بجے شروع ہوگی.